اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے محترم مولانا عبدالبر ندوی صاحب رحمہ اللہ کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائے. اس سلسلے کا درس نمبر 650، سورہ مائدہ آیت نمبر 5.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أقدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أحل لكم الطيبات، آج کے دن تمہارے لیے حلال کر دی جاتی ہیں پاکیزہ چیزیں. اسی پر بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزوں کو جو حلال کیا ہے اس کی کیا وجہ آخر ہے اور اس کے اندر کتنی معنویت اور حقائق پوشیدہ ہیں. اگر پاکیزہ چیزیں انسان کے پیٹ میں نہ جائیں اور خبائص اس کے اندر چلے جائیں تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، کل اس پر کچھ سامنے باتیں آئی تھیں. چنانچہ انسانوں کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ایک ایک چیز پر نظر رکھ کر فرمایا ہے کہ تم یہ کھاؤ گے، ایسا کرو گے، ایسا نہیں کھاؤ گے، یوں کرو گے، یوں نہیں کرو گے. ساری چیزوں کی تفصیل انسانوں کو سامنے رکھ کر جو سنائی ہے انسانوں کی عظمت اور اس کے بلندی مرتبے کی وجہ سے کیا ہے. اس کو الٹب ایسے ہی سب کھانے جائز نہیں قرار دیا. جیسے دنیا کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی مخلوق ہیں، بہت سی پیدا کی ہوئی اللہ تعالیٰ کی چیزیں ہیں، ان کے لیے ساری چیزیں دیکھیے جو چاہتے ہیں وہ کھاتے ہیں، کوئی اللہ کی طرف سے کوشش نہیں ان کے لیے. لیکن آپ کے لیے، ہمارے لیے اور جنات کے لیے دو مخلوق ایسی جن کو ثقلین کہتے ہیں، بھاری بھرکم بوجھل مخلوق جن پر اللہ نے بوجھ رکھا ہے اپنے احکامات کا، اس کو ایسے الٹپ زندگی نہیں دیے. اس کو انسان کو سب سے اعلی اور ارفا بنایا، فرشتوں سے بھی ارفا، جنات سے بھی بلند، اس سے بلند کوئی اور دوسری مخلوق نہیں ہے. جب اتنی بلند تھی تو اسی کے اعتبار سے اس کے لیے اللہ نے چند کنڈیشن اور چند شرائط رکھے ہیں. بارکیف سوال یہ اٹھتا ہے، کل اس تفسیر کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، کہ اگر یہ طیبات اور پاکیزہ چیزیں نہیں کھائے گا تو وہ جانور سے بھی بدتر ہے. یہ سمجھ لیجیے، پیٹ میں جب اس کے حرام پہنچے گی، خبیث چیزیں پہنچیں گی، تو وہ اور جانور، اس میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. چنانچہ اسی وجہ سے ہم تفصیل میں جانے سے گریز کر رہے ہیں، بچ رہے ہیں، لیکن ہے ایسا موضوع اور ایسی بات کہ اس میں بہتے جائیں گے تو گاڑی آگے بڑھتی جاتی ہے. کہ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی انسانوں کے متعلق کہا ہے کہ بل ہم اضل، جانور سے بھی بدتر ہے. یہ جانور سے بھی بدتر ہے، ان کے اندر سوچ و سمجھ کی کوئی وہ حد باقی نہیں رہتی. کسی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام کو سامنے رکھنے کی کوئی صلاحیت باقی نہیں رہتی، ساری چیزیں ملیامیٹ ہو کر رہ جاتی. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ صاف ستھری چیزیں کہتے کسے، کیا چیزیں صاف ستھری ہیں؟ کل ہم نے آپ کو صاف ستھری چیزوں کی تعریف کی تھی. صاف ستھری وہ چیز ہے جس کی رغبت انسان رکھتا ہے اور وہ اس کے بدن کے لیے بھی مفید ہو اور اس کی روح کے لیے بھی مفید ہو. تین چیزیں ہم نے بتائی تھی. صاف ستھری سے مراد وہ چیزیں ہیں جس کی انسان کو رغبت بھی ہو اور پھر وہ چیز آپ کے بدن کے لیے مفید ہو، اور تیسری آپ کی روح کے لیے، آپ کے اخلاق کو بنانے کے لیے وہ مفید ہو. اگر ان میں سے کوئی چیز اس کے اندر رکاوٹ پیدا کرتی ہے، آپ کے جسم کے لیے رکاوٹ ہے یا آپ کی روح کو نقصان پہنچاتی ہے، اخلاق کو تباہ کرتی ہے، تو وہ چیزیں صاف ستھری طیبات میں شامل نہیں ہوں گی. وہ اس کو قرآن مجید کی زبان میں خبائث کہا گیا ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، خبیث چیزوں کو اللہ حرام قرار دیتا ہے. یہ خبیث جو آپ کے بدن کے لیے نقصان ہے، آپ کی روح کو نقصان پہنچانے والا ہے، یہ خبیث چیزیں. اب اس میں اللہ تعالی نے انسانوں کے اوپر خود چھوڑ دیا ہے، انسان کی طبیعت کو ایسا بنایا ہے جو سلیم الفطرت طبیعت ہے، ان خبیث چیزوں سے قدرتی طور پر اس کو ایک طرح سے بیر ہوگا، نفرت ہوگی. ایک تو قرآن مجید نے خود بتایا کہ خبیث چیزوں کی تعریف، وہ خبیث چیزیں کیا ہیں، لیکن فطرت سلیمہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، ایک فطرت انسان کے اندر اللہ نے دیکھ استعداد، حق کے قبول کرنے کی استعداد اور شر سے بچنے کی صلاحیت، اس کو کہتے ہیں فطرت سلیمہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ودیعت فرمائی ہے. اب انسان کا کام ہے کہ اس کو استعمال کرے تو ٹھیک چلتا ہے، غلط استعمال کرے تو غلط چلتا ہے. فطرت میں اللہ نے سلامتی رکھی ہے، حق بات کے قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے. چنانچہ اسی وجہ سے آپ دیکھیے بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کو فرمایا مسلمان بچہ ہوتا ہے، چاہے وہ کسی گھرانے میں پیدا ہو، یہودیوں کے گھرانے میں ہو، نصرانیوں کے ہو، مشرکین کے ہو، کفر کرنے والوں کے ہو، کسی کے گھرانے میں کیوں نہ ہو، ہوتا مسلمان ہے. کیوں؟ فطرت سلیمہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے اور اسلام ہی پر اس کی پیدائش ہوتی ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، حق کے قبول کرنے کی صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، ہر خیر کو انگیز کرنے اور ہر شر سے بچنے کی صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور اسی کا نام ہے اسلام. تو اس اعتبار سے فطرت پر پیدا ہوتا ہے کہ مطلب مسلمان پیدا ہوتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، اب یہ ماحول کا اثر ہے کہ ماحول اس فطرت کو دباتا ہے اور وہ ماحول کا پروردہ ہو جاتا ہے. چنانچہ یہودیوں کے گھر میں پیدا ہوگا تو یہودی بچہ ہو جاتا ہے، نصرانیوں کے گھر میں پیدا ہوگا نصرانی بن جاتا ہے، کفر کرنے والوں کے گھر میں پیدا ہوگا کفر کرنے والا ہوتا ہے. یہ ہے اصول. فأبواه يهودانه، اللہ اس کو یہودی نہیں بناتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو نصرانی بناتے ہیں، اس کی سوسائٹی اس کو غلط راستے پر لے جاتی ہے. یہ اس کا اپنا کمال ہوتا ہے، جب شعور میں آتا ہے تو اس سلامتی فکر کو آگے بڑھائے، نہیں بڑھائے گا تو وہیں مردہ ہو جائے گی. یہ اللہ نے اسے الٹر نہیں دیا ہم لوگوں کو، عقل اسی لیے دیا ہے، شعور اسی لیے دیا ہے، آنکھیں اسی لیے دی ہیں، دماغ اسی لیے دیا ہے، قلب و نظر اسی لیے دیا ہے کہ عام ان ساری چیزوں کے ذریعے سے سوچیں. من مانی زندگی گزر رہی ہے، لوگ ایسے ہی جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور ہم بھی ایسے ہی کھائیں پیئیں اور کوئی سوچ ہماری نہ ہو، کوئی فکر ہماری نہ ہو، زندگی کے بنانے کا مقصد ہمارے دل و دماغ میں نہ آئے، یہ مقصد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعبدون کے معنی اللہ کو پہچاننے کے لیے کیا. چنانچہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید کی اس آیت کی تشریح بخاری شریف میں کی ہے کہ الا ليعبدون اے الا ليعرفون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے مخلوق کو اس لیے پیدا کیا کہ مخلوق مجھ کو پہچانے اپنی فطرت سلیمہ سے. وہ جو حق کے قبول کرنے کی صلاحیت ہم نے اس کے اندر رکھی ہے، اس صلاحیت سے وہ پہچانے، اس قلب و نظر سے پہچانے، اس دل و دماغ سے پہچانے، اس نظر سے پہچانے، یہ زبردست ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے اللہ نے ہم کو اتنا بڑا امتیاز دیا ہے. وہ بھی کھا رہے ہیں، ہم بھی کھا رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں پکے مسلمان. یہ مسلمانیت نہیں، ہم نے سمجھا ہی نہیں مقصد زندگی. دونوں میں اتنا بڑا فرق اللہ نے رکھا ہے دوسری مخلوق میں اور انسانوں کے اندر، کہ یہ پیدا ہی اسی لیے کیا گیا کہ اللہ کی پہچان اس کو شروع سے ہو جائے، اور ہمیں پہچانی نہیں ہوتی. بوڑھے ہو گئے ہم لوگ، ابھی اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے مقصدیت ابھی حاصل نہیں ہوا. جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا وہ مقصد ابھی پہچانا ہی نہیں ہمیں. یہ اصل چیز ہے. صبح شام کی سوچ ہو یہ کہ اللہ نے مجھ کو پیدا کیا، اس مقصد میں میں کامیاب ہوا ہوں یا فیل ہوا ہوں، یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے تھی. کس مقصد سے؟ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا مقصد تھا تو کیا ہم اللہ کو پہچان گئے؟ پہچانتے تو پھر ہمت نہیں کر سکتے اللہ کی نافرمانی کرنے کی، جرات نہیں ہو سکتی. اللہ کی اطاعت پر ہمیشہ رہتا آدمی، اس کو ذکر کہتے ہیں، اسی کو فکر کہتے ہیں. یہی اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح بھی ذکر کرو، تسبیح کرو، اور شام کو بھی کرو. کیا مطلب ہے؟ بس ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ دیا، سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھ دیا، فلاں پڑھ دیا، مسئلہ ختم ہو گیا؟ نہیں ختم ہوا. صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک انسان کی ڈیوٹی میں اس کو شامل کیا گیا کہ تسبیح ہو، تحلیل ہو، اللہ تعالیٰ کی سوچ اور فکر سے دل و دماغ معمور رہے، آباد رہے. یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب مقصد زندگی پر اس کی نظر رہے، ورنہ ہم تھوڑی دیر کے لیے مختص کر دیتے ہیں. یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن صرف تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہے، پوری زندگی اصولاً ہماری اسی کام کے لیے دی گئی ہے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم نے اس مقصد کو پیچھے ڈال دیا ہے. ایک عام زندگی جو غیر شعوری طور پر جیسے گزرتی ہے، گزر رہی ہے. تو ستری چیز کا مطلب یہ ہے، جس کو فطرت سلیمہ بھی جس سے نفرت کرتی ہے. البتہ آپ دیکھیے، بعض وقت آپ بھی ہو یا کوئی دوسرا انسان ہو، وہ بھی جھن کرتا ہے. دیکھیں، ارے آپ درندے کو کھائیں گے، اوہ کیا کس کا نام لیا آپ نے یار، خنزیر کو کھائیں گے، کیسے بات تم کہتے ہو یار. فطرت تمہاری گوارا کرتی ہے، تمہارے اندر کی طبیعت اس کو گوارا کرتی ہے. تو طبیعت گوارا نہیں کرتی اس کو، یہ اللہ نے فطرت رکھی. اگر مان لیجئے فطرتوں میں پھر اختلاف ہو جائے تو اصول کس کو؟ اصول یہ ہے کہ پھر سب سے دنیا کے اندر افضل ترین انسان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی طبیعت، ان کی فطرت، ان کی سوچ سب سے افضل ہے. اور یہ اس لیے افضل ہے کہ ان کی سوچ پر حق تعالیٰ فرشتوں کا پہرہ لگائے ہوئے ہیں، جو متاثر کرنے نہیں دیتے ہیں حالات زندگی سے. یہ نقطے کی بات آپ نوٹ کریے، ہماری اور آپ کی فطرت متاثر ہوتی ہے حالات سے، سوسائٹی سے، ماحول سے متاثر ہوتی ہے. لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی فطرت متاثر ہونے سے محفوظ رہتی ہے، اس لیے کہ فرشتوں کا پہرہ ان کے ساتھ رہتا ہے. چنانچہ وہ جو حق کہیں وہ حق ہے، اور وہ جو غلط کہیں وہ غلط ہے. یہی وجہ ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا جاتا تھا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، بتاتے تو یہ صحیح ہے، غلط ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے. یہ آخری فیصلہ ہوتا ان کا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ان کے دل و دماغ میں بات ڈالی جاتی ہے، اور وہ جو کہتے ہیں حق کہتے ہیں، وہی کی بات کہتے ہیں. اب الالتب اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں، یہ نبی کی شان ہے. چنانچہ آپ دیکھیں، جتنی خبیث چیزیں ہیں اس کی آپ دیکھیں دو طرح سے اس کی پابندی ہے. ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خبیث چیزوں کی بنیاد اگر شریعت میں ڈھونڈی جائے تو دو چیزیں نکلتی ہیں، یا تو بنفس نفیس اس جانور کے اندر خباثت ہے، اس لیے وہ حرام ہے، خبیث ہے. مثلا خنزیر کھائیے گا، آپ کی طبیعت پر اثر ضرور پڑے گا، کھائیے گا آپ کے اخلاق برباد ہو جائیں گے، آپ کی روحانیت تباہ ہو جائے گی. یہ اس کا خطرناک پہلو ہے. دونوں یہ اپنی ذات سے خبیث ہے، اس لیے تعالیٰ نے اس کو منع کیا. دوسرے، اپنی ذات سے بعض جانور خبیث نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس کے ذبح کا طریقہ اگر غلط ہے تو اس کی وجہ سے وہ غلط ہوتے ہیں، خبیث ہو جاتے ہیں. مثلا منخنقہ اور کیا کیا سب الفاظ آئے تھے کہ متردیہ، نتیحہ، جانور گر کر مر جائے، چوٹ کھا کر مر جائے، سینگ مار کر مر جائے، پوری تفصیل ابھی ہمارے یہاں گزر چکی ہے. ان چیزوں کے ساتھ مرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کہا. کیوں؟ ذبیحہ غلط ہے، ذبح کرنے کا یا مرنے کا جو اصول اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کے خلاف ہے، اس لیے وہ بھی خبیث. تو خبیث ہونے کے لیے دو باتیں ہوئی، ایک اپنی ذات سے خبیث، دوسرے اس کے ذبح کرنے کے طریقے اگر شریعت کے خلاف ہے تو بھی خبیث. آٹھ نو جانوروں کی لسٹ اللہ نے بتائی. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, ابھی پڑھ چکے ہیں سب. اس میں آپ دیکھیں نو باتوں کا تذکرہ ہے. نو باتوں میں پہلی چیز میتہ, مردہ. یہ مردہ خبیث ہے, مرا ہوا جانور خبیث ہے, اس کے اندر بدبو آئے گی, اس کے اندر سڑان آئے گی, اس کو طبیعت گوارا نہیں کرے گی. باقی اس کے بعد کی جتنی چیز شکلیں ہیں, جتنی چیزیں آپ دیکھتے جائیے, مردہ اور اس کو کیا, مردہ نہیں بلکہ خنزیر, خنزیر کو ایک چھوڑ کر باقی جتنی چیزیں حرام بتائی گئیں وہ کس بنیاد پر حرام کی ہیں؟ آپ کا ذبیحہ کا طریقہ صحیح نہیں ہے, یا تو مر گیا ہے اس کو آپ کو کیسے کھائیں گے, وہ کسی سینگ مارنے سے مر گیا ہے کیسے کھائیں گے آپ؟ کیونکہ ذبح کا جو طریقہ شرعی اصول ہے یہ آپ نے اس کے اوپر اپنایا نہیں, اور غیر ذبیحہ کے ذریعے سے وہ مر گیا تو آپ کے لیے اس کو حلال نہیں کیا گیا. یہ ہے اصول. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامتیں بتائیں. نمبر ایک, وہ جانور حرام ہے, وہ جانور خبیث ہے جس کو حق تعالی نے اپنے غضب کے طور پر کسی امت کو ڈالا, امت کی شکلیں ان کی بنائیں. مثلا خنزیر بنایا, بنی اسرائیل میں سے بعض قوموں کو خنزیر بنایا, بعض قوموں کو بندر بنایا. وجعل منهم القردة والخنازير, اللہ نے ان یہودیوں کو بعضوں کو خنزیر بنایا اور بندر بنایا. اب یہ ذلت کی شکلیں ہیں, عذاب کی شکلیں ہیں, اور عذاب کی شکلیں یقیناً خبیث چیزوں میں ہیں. اس لیے اصول یہ مقرر ہوا کہ خنزیر حرام, بندر حرام, اس لیے کہ عذاب کے لیے اللہ نے جو شکل منتخب کی وہ انہیں چیزوں کی ہے, لہذا اس کے اندر خباثت ہے, یہ طے ہے. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں وہ جانور جو کسی کو چیر پھاڑتے ہیں, کسی پر حملہ کرتے ہیں, شیر ہے, بھیڑیا ہے, اب یہ جانور بھی حرام, یہ خباث میں آ گئے. یہ اصول ہے, شرعی اصول ہے, شرعی علامتیں ہیں حرام کرنے کے لیے کیا شکل ہے, یہ شکل یہ ہے. چنانچہ حدیث میں موجود ہے, ترمذی شریف میں روایت ہے, پوچھا گیا کہ حضور کہ کوئی بھیڑیا کھا سکتا ہے؟ فرمایا ایاکل الذئب فیہ خیر, ارے وہ شخص جس میں تھوڑی سی بھی بھلائی ہو وہ بھیڑیے کو کھا سکتا ہے. بھیڑیا کھانے کا تم تصور بھی کر سکتے ہو جس کے اندر خیر ہے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی. پھر اسی طریقے سے وہ جانور جس کے اندر وہ ہے خست ہے, ایک دم چٹورپن ہے, اچک لینے کی صفت ہے, یہ جتنے بھی چھوٹے جانور ہیں, مکھی ہے, چھپکلی ہے, اسی طریقے سے یہ اور چیزیں ہیں اس طرح کی کہ جو اچکتی ہیں, حملہ کرتی ہیں اور کسی خسیس اور حقیر حرکتیں کرتی ہیں, ان چیزوں کی بھی علامت قرار دیا کہ یہ بھی خبیث میں ہے, اس کو بھی کھانا جائز نہیں. ایسے ہی آپ نے فرمایا وہ پرندوں, درندوں میں وہ جانور جو دانتوں سے حملہ کرتے ہیں, شیر, بھیڑیا, یہ حرام. یہ سب حدیث میں موجود ہیں, یہ علامتیں ہیں خبیث ہونے کی. ایسے ہی وہ جانور وہ پرندے جو پنجوں سے حملہ کرتے ہیں, اس کو بھی فرمایا وہ بھی حرام. ایسے ہی جانوروں کے اندر, چڑیوں کے اندر جو اپنے اس سے ناخن سے حملہ کرتے ہیں, وہ بھی حرام قرار دیا ہے. تو اس طرح سے ڈیٹیل اور تفصیل سنا دی گئی کہ وہ چیزیں جو خبیث قرار دی گئی ہیں اصولی طور پر فلاں صفت, فلاں تعریف ہے, اور طبیعت اس کی طبیعت سلیمہ, فطرت سلیمہ اس کو نفرت کرتی ہے, اور پھر مزید علامت فلاں 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 جیسے ابھی ہم نے عرض کیا. یہ ہے خبیث چیزوں کی تعریف جس کو حق تعالیٰ نے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ سے تعریف فرمایا کہ خبیث چیزوں کو اللہ حرام, یہ ہے خبیث. حق تعالیٰ صحیح سوچ اور صحیح معلومات ہم سب کو عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ.